أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورة یونس کی یہ تین اہم آیات ہیں، آیت نمبر 25، 26 اور 27. ان تین آیات میں جس اہم مسئلے کو بیان کیا گیا ہے، دوسرے اہم مسائل کے ساتھ ساتھ، وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان عموماً اور مسلمان خصوصاً جو اعمال انجام دیتا ہے، جو افعال انجام دیتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک عام طور پہ جس کو ہم اپنی سلیس اور عام زبان میں نیکی کہتے ہیں، جس کو کتاب و سنت نے ایک سے زائد ناموں سے یاد کیا ہے، اور دوسرا وہ جس کو ہم گناہ کہتے ہیں اور جس کو ہم نافرمانی یا دوسرے برے اور قبیح الفاظ اور تعبیروں سے یاد کرتے ہیں. اللہ تعالی جو کہ خالق و مالک ہے، جس کو اپنی تمام مخلوق پر اتنی شفقت اور اتنی رحمت ہے کہ انسان کے اپنے والدین سے بھی زیادہ اللہ کی ذات اس انسان پر شفیق و رحیم ہے، وہ رؤوف الرحیم ہے، اور یہی صفت اس نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی دی ہے کہ جس طریقے پہ اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے بندوں کے معاملے میں الرؤوف ہے اور الرحیم ہے، یہی صفت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ وہ بھی اپنی امت پر الرؤوف ہے اور الرحیم ہے. اس شفقت و محبت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے بدلے، اس کے عوض امتی کا حال بھی یہ ہوتا کہ امتی بھی اس راستے کو اختیار کرتا جس کا ذکر یہاں سورہ یونس کی آیت نمبر 25 میں ہے. واللہ يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اللہ تعالی سلامتی والے راستے کی دعوت دیتا ہے جس کو صراط مستقیم کہا گیا ہے، اور یہ ایسی سلامتی ہے کہ دنیا کی سلامتی اور آخرت کی سلامتی دونوں اس میں مضمر اور اسی میں پوشیدہ ہے. تو دنیا میں اگر سلامتی اور سلام چاہیے اور آخرت میں اگر سلامتی چاہیے تو اس کے لیے صراط مستقیم ہے, جس کی تمنا اور آرزو اور دعا تو ہر رکعت میں نمازی کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. لیکن جب اپنی عملی زندگی میں یہ جاتا ہے اور عملی زندگی میں جب قدم رکھتا ہے تو پھر صراط مستقیم کے بجائے وہ صراط شیطان کو اختیار کرتا ہے, اور اس طریقے پہ وہ اپنے آپ کو دنیا و آخرت کی اس سلامتی سے محروم کر دیتا ہے. وہ لوگ کہ جو دنیا کی زندگی میں نیکیوں والے راستے پہ چلتے ہیں, ان کے لیے نہ صرف یہ کہ ان کی نیکیوں کا بہترین بدلہ ان کو ملتا ہے, اور وہ بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہے, اس بدلے کے علاوہ ایک اور بہت اہم چیز ہے جس کو کہا گیا ہے زیادہ. للذین احسنوا, وہ لوگ جنہوں نے نیکیاں کمائیں, نیکیاں کیں, اعمال صالحہ انجام دیے, الحسنہ, للذین احسنوا الحسنہ, احسنوا جب انہوں نے اچھا عمل کیا اس کا عوض اور بدلہ ان کے لیے ہے الحسنہ, دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فلاح و نجات. وزیادہ اس کے علاوہ اضافہ بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم سے جب زیادہ کی تفسیر پوچھی گئی تو امام القرطبی اور دوسرے مفسرین اور اہل علم نے صحابہ اور تابعین سے جو اقوال نقل کیے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے مراد اہل جنت کے لیے وہ مقام ہے جس مقام کی تمنا اور خواہش دنیا کی زندگی میں ہر مسلمان کو ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا دیدار, اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اہل جنت کو جس طریقے پہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے. تو نیکیوں والا راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے ایک عوض اور بہترین بدلہ ہے الحسنہ, دنیا و آخرت کی نجات و فلاح, اور دوسرا بہترین بدلہ ہے زیادہ, اللہ تعالی کا دیدار. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ, دنیا میں اور آخرت میں جب لوگ پریشان ہوتے ہیں اور لوگوں پہ ذلت و رسوائی مسلط کر دی جاتی ہے تو اس بھیانک انجام سے نیکوکار صالحین متقین محفوظ رہیں گے. ولا يرهق وجوههم, ان کے چہرے منور ہوں گے اور ان کے چہروں سے روشنی اور نور پھوٹ رہا ہوگا, جیسا کہ ہم نے سورہ الحدید کی تفسیر میں نیکیوں کا نور اور نیکیوں والے راستے کے ضمن میں تفصیل سے اس مسئلے کو بیان کیا تھا, اور آپ حضرات میں سے جو اس وقت موجود تھے ان میں سے اکثر ساتھیوں کو وہ تمام گفتگو یاد ہوگی. اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. دوسرا رخ تصویر کا یہ ہے والذین کسبوا السیئات, جنہوں نے صراط مستقیم کے بجائے ہوائے نفس اور اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کی, جزاء سیئت بمثلہا وترہقہم ذلہ, ان کے لیے وہی بدلہ ہے جو انہوں نے کیا. اللہ کے ہاں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوتی, اس لیے بار بار کہا وما ربک بظلام للعبید وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون, ان کے چہروں پہ ذلت اور رسوائی ہوگی, اللہ کے سوا کون ہے جو ان کی مدد کر سکے. اور كأنما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے انسان کی جو ضروریات ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہیں, لیکن ان ضروریات میں سب سے اہم ضرورت وہ ہے جو اس انسان کو حیوانوں سے ممتاز اور الگ کرتی ہے, اور جس چیز کی وجہ سے اس انسان میں اور حیوان میں فرق کیا جا سکتا ہے, اور وہ ہے مذہب. جو فرد, جو انسان, جو قوم کسی بھی آسمانی صحیح مذہب کی پیروی کرتے ہیں وہ واقعی انسان ہے. اور جو فرد، جو انسان یا جو قوم، جو معاشرہ بے دین ہو جاتا ہے، مذہب سے بیزار ہو جاتا ہے، مذہب کو وہ بالکل قبول نہیں کرتا، ان میں اور بہائم حیوانات میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے وہ انسان جو حیوانوں والی زندگی گزار رہے ہیں، یا مسلمانوں میں وہ مسلمان جو حیوانوں سے متاثر ہو کر وہ بھی حیوان بننے کے زعم میں مبتلا ہیں اور وہ بھی حیوان بننا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو ان انسان نما حیوانوں کو یہ بتایا جائے کہ بھائی تمہیں کون وہ چیز ہے جو تمہیں انسان بنا سکتی ہے اور انسان بنائے رکھتی ہے. وہ ہے مذہب، وہ ہے مذہب اور دین. تو سب سے پہلے دین اور مذہب کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے، اور دین اور مذہب کی اہمیت کو جب سمجھ لیا جائے پھر تب اس انسان سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز کا نام خیر ہے اور ایک چیز کا نام شر ہے. شر اور خیر میں وہی انسان فرق کر سکتا ہے جو شر اور خیر کو مانے. جس شخص کا عقیدہ یہ ہو کہ کوئی خیر نہیں کوئی شر نہیں، بلکہ جس طریقے پہ زندگی گزار سکتے ہیں آپ گزاریے، تو یہ اس کی سمجھ میں کیسے یہ بات آئے گی؟ تو جب تک یہ چیز سمجھ میں نہ آئے لوگوں کے کہ اس دنیا کی زندگی میں اگر تم حقیقی کامیابی اور سکون اور آرام چاہتے ہو تو سب سے اہم ضرورت تمہاری وہ دین ہے. دین تمہارے کھانے پینے اور دنیاوی دوسری ضروریات سے کہیں زیادہ اہم ہے. جب تک یہ مسئلہ سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک اخلاقی اور روحانی طور پہ کسی قوم کے لیے جینے کا تصور انسانی تاریخ میں کہیں لکھا ہوا آپ نہیں پائیں گے. نیکی، اچھا عمل، نیکی کی تعریف اور حقیقت کیا ہے، اور پھر یہ نیکی جو ہم کرتے ہیں یا نیکیاں، ان کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں، اور دنیا کی اس زندگی میں انسان جو اچھے کام کرتا ہے اس کا ایک اس کو پھل بھی ملتا ہے اور اس کا نتیجہ بھی اس کے سامنے آتا ہے، اس کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نیکی یا ان نیکیوں کا اس انسان کی زندگی پر اثر بھی پڑتا ہے. اگر کسی نیکی یا نیکیوں یا اچھے کام سے انسان مطمئن نہیں ہے اور وہ نتیجہ اپنے سامنے نہیں دیکھ رہا، اور قلب اور دل اور دماغ کی جو اندر کی دنیا ہے اس میں تزکیے کا حصول نہیں ہو رہا، تو وہ جان لے اور کوشش کرے اور تحقیق کرے کہ یہ کیوں ایسا ہے، نیکی میں کوئی کسر باقی ہے، کوئی کمی ہے، وہ نیکی صحیح طریقے پہ انجام نہیں دی جا رہی. اسی طرح اگر ان اچھے کاموں کا اثر اس کی زندگی پہ نہیں پڑ رہا تو پھر یہ جان لے کہ عبادت کو اس نے عادت بنا لیا ہے اور اس عبادت میں روح اور جان باقی نہیں رہی، اسی لیے یہ عبادت اور یہ نیکیاں اور یہ اچھے کام ان کی وجہ سے زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی. نیکیوں کا اثر دنیا کی زندگی پر بھی پڑتا ہے اور اس کا تعلق آخرت سے بھی ہے. نیکی کو قرآن و سنت کی زبان میں بعض مقامات پر عمل صالح کہا گیا ہے، اور نیکی کو دوسرے نمبر پہ عمل حسن بھی اور احسن بھی کہا گیا ہے. نیکی کو حسنہ بھی کہا جاتا ہے. اچھے عمل کو عمل صالح کے علاوہ عمل طیب کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف عمل کہہ دیا جاتا ہے یا العمل کہہ کر نیکی کو بیان کیا جاتا ہے. نیکی اور اچھے کاموں کو قرآن و سنت کی زبان میں چھٹا جو نام دیا گیا ہے وہ ہے بر، اور ساتویں نمبر پہ کسی بھی اچھے کام کو جو نام دیے گئے ہیں وہ ہے خیر. تو یہ تقریباً سات نام ہیں نیکیوں کے لیے، اچھے اعمال کے لیے اور اعمال صالحہ کے لیے. اسی طریقے پہ آٹھویں نمبر پہ جو اہم نام ہے کسی بھی نیکی کا وہ معروف ہے، اس کے مقابلے میں منکر ہے. تو یہ آٹھ نام ہیں جن ناموں سے قرآن و سنت میں نیکیوں کو یاد کیا گیا ہے. یہ آٹھ نام ہیں نیکیوں کے. نیکی کی جو حقیقت ہے، عمل صالح کی حقیقت، وہ یہ ہے کہ ہر وہ اچھا عمل جس کو اس مسلمان کا دل پسند کرے جو مسلمان متبع سنت ہو اور جس مسلمان کی زندگی میں کبیرہ گناہوں اور حرام کاری کا ارتکاب نہ ہو رہا ہو. اس لیے کہ وابصہ بن معبد ایک صحابی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. امام طبرانی کی معجم کبیر اور امام احمد بن حنبل کی مسند میں یہ حدیث ہے. پوچھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم شاید اس لیے میرے پاس آئے ہو کہ پوچھنا چاہتے ہو نیکی اور برائی کیا ہے. تو دیکھو پہلی بات یہ کہی کہ استفت قلبک, اپنے دل سے پوچھو. البر مطمئنت الیہ النفس واطمئن الیہ القلب, دل اگر سلیم ہے, جس قلب سلیم کی تمنا اور خواہش اور آرزو اللہ کے خلیل ابراہیم نے کی اور اس چیز کو بیان کیا, اللہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم وہ ہوتا ہے جو کسی بھی قسم کے کفر اور شرک اور نفاق اور کبائر اور محرمات سے سالم ہو, سلامت ہو, وہ ہے قلب سلیم. تو اگر قلب سلیم ہے, گناہوں کا غبار اور زنگ اور میل اس پہ نہیں چڑھا ابھی, جس کا ذکر سورہ مطففین میں ہے, کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون, ان کے دلوں کو ران کی بیماری لگ گئی ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو گناہ یہ لوگ کرتے ہیں. اور ران کی بیماری اس وقت لگتی ہے جس طریقے پہ امام الترمذی کی سنن میں یہ حدیث ہے کہ جب ابن آدم کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ کالا نقطہ بن جاتا ہے, اگر یہ سچے دل سے توبہ کر لے تو وہ نقطہ ختم کر دیا جاتا ہے, اگر توبہ نہ کرے اور دوسرا گناہ کرے تو دل پہ دو نقطے بن جاتے ہیں, اور تیسرا گناہ کرے تو تین نقطے بن جاتے ہیں. اس طریقے پہ کثرت سے گناہ اگر یہ کرے اور توبہ نہ کرے تو کثرت معاصی اور کثرت ذنوب کی وجہ سے دل سارا پورا مکمل سیاہ ہو جاتا ہے, اور جب دل مکمل سیاہ ہو جائے تو پھر فرمایا کلا بل ران علی قلوب, اس کو ران کی بیماری لگ جاتی ہے. اس لیے فرمایا اپنے دل سے پوچھو. نیکی, یہاں نیکی کو وہ نام دیا گیا جو ہم نے یہاں ابھی آپ کو بتایا کہ نیکیوں کو جن ناموں سے یاد کیا جاتا ہے ان میں ایک نام ہے بر, لیس البر ان تولوا وجوہکم بر. تو کہا کہ البر نیکی کیا ہے, مطمئنت الیہ النفس, دل جس کی طرف مطمئن ہو, جس سے دل مطمئن ہو, دل راضی ہو. واطمئن الیہ القلب, دل اور سینہ اور دماغ اور انسان کی جو روح ہے یہ اس مطمئن ہو کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ واقعی نیکی والا کام ہے, اچھا کام ہے. اور اسی طریقے پہ برائی وہ ہے جو دل میں کھٹکے, چبھے, دل مسلمان کا اسے قبول نہ کرے, خواہ اس گناہ کو یہ عملی طور پہ انجام دے بھی دے تب بھی اس کا ضمیر اس سے یہ کہے کہ جو کام تم نے کیا ہے کر تو دیا ہے لیکن ہے گناہ. اور یہ ایمان کی آخری نشانی ہے, جب یہ نشانی ختم ہو جائے تو پھر ایمان باقی نہیں رہتا. کسی بھی گناہ کے بارے میں سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ دل میں اس کو برا سمجھو. امام مسلم نے صحیح مسلم میں جو دو حدیثیں بیان کی ہیں ان میں پہلی حدیث تو مشہور حدیث ہے جو اکثر آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ جب کسی برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو, مر منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فان لم یستطع فبلسانہ ان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. زبان سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ برائی کو گناہ کو ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے کم از کم دل میں اس کو برا سمجھو. یہ سب سے کمزور سب سے آخری درجہ ہے ایمان کا. اگلی حدیث جو صحیح مسلم کے اسی باب میں ہے امام مسلم نے بیان کی ہے, اس میں یہ ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے, اتنی طویل باتیں کی آخر میں فرمایا کہ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل. جس انسان مسلمان کا حال یہ ہو جائے کہ وہ برائی کو برائی نہ سمجھے, گناہ کو گناہ نہ سمجھے, برا نہ سمجھے, تو کیا ہے؟ فرمایا کہ لیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل, رائی کا جو دانا ہوتا ہے رائی, اس کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہا. اگر برائی اور گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دے کوئی انسان یا کوئی قوم, معاشرہ, لوگ, ملک کے معاشرے کے لوگ گناہوں سے سمجھوتا کر لیں, 24 گھنٹے گناہوں کی زندگی, اور دل میں برا نہ سمجھیں, بلکہ اس کے لیے غلط تعویلیں کریں, ہیلے, حجتیں, بہانے, باتیں, تو اگر ایسا ہے کہ صاحب یہ تو روح کی غذا ہے اور اس کے بغیر کہاں کاروبار چل سکتا ہے اور ہم کیسے جئیں گے اور کیسے رہیں گے آخر, ہاں اگر یہ حال ہے تو فرمایا کہ رائی کے برابر ایمان باقی نہیں رہا. یہ ہے تو یہاں فرمایا کہ دل میں جو بات کھٹکے چبھے وہ ہے برائی. ہاں اگلا جملہ بڑا اہم ہے, وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ, لوگ تمہیں لاکھ فتوا دے دیں کہ جائز ہے, اس لیے کہ مفتی, ہاں ایک تو ہم سب پیدائشی مفتی ہیں, ہر آدمی فتوا دے دیتا ہے. قبل اس کے کہ کوئی صاحب سوال پوچھے, ہمارے بولنے سے پہلے ہی ماشاء اللہ اللہ نے اتنے اچھے ساتھی دیے ہمیں کہ وہ 2-3 صاحب ہماری طرف سے بول دیتے ہیں کہ یہ کہاں جائز ہے, یہ بالکل گناہ ہے, اور تو ہم لوگ پیدائشی مفتی ہیں. اس لیے فرمایا وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ, لاکھ فتوے دے کہ سود حلال ہے, مصر کا مفتی اعظم فتوا دے رہا ہے, 1400 سال پہلے صادق و مصدوق علیہ الصلاۃ والسلام نے جو پیشن گوئی کر دی وہ اللہ نے یہ بتا دیا تھا علم نبوت میں کہ ایسا وقت آئے گا. اس لیے فرمایا کہ مفتی فتوا دے, لیکن تمہیں بھی آخر اللہ نے عقل دی ہے کہ نہیں, خود سوچو کہ حرام کون مفتی حلال کر سکتا ہے اور حلال کون عالم حرام کر سکتا ہے. خود بھی ذرا اپنی عقل استعمال کرو کہ یہ ممکن ہے, یہ کھلی ہوئی ایک چیز ناجائز ہے اور آپ بار بار ہر ایک سے پوچھتے ہیں, ہر ایک سے پوچھتے ہیں, اس لیے کہ شاید کوئی گنجائش نکل آئے. اس لیے سوال و جواب کی نشست ہم نے بند کی ہوئی ہے کہ لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہر بار وہی سوال پوچھتے ہیں, ہر عالم سے وہی سوال پوچھتے ہیں. نیت مسئلے کو سمجھنا نہیں ہوتا, عمل کرنا نہیں ہوتا, دل لگی ہوتا, دل لگی کرتے ہیں. یہ دین کو مذاق بنا لیا ان لوگوں نے, اس لیے میں نے سختی سے کہا کوئی سوال نہیں, ختم یہ سلسلہ. عمل کرنا ہے, جو کچھ سنا عمل کرو, نہیں کرنا سلام علیکم. ما علی الرسول الا البلاغ, اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والوں نے پیغام پہنچا دیا. تو اس لیے فرمایا وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ. امام طبرانی کی معجم کبیر میں ایک حدیث میں ایک اور صحابی ہیں واثلہ بن اسقع, وہ آئے, انہوں نے بھی پوچھا, تو آپ نے فرمایا تَضَعُ يَدَكَ عَلَى قَلْبِكَ, اپنے دل پہ ہاتھ رکھو, فَإِنَّ الْفُؤَادَ يَسْكُنُ لِلْحَلَالِ وَلَا يَسْكُنُ لِلْحَرَامِ. دل مسلمان کا, جو اللہ سے ڈرنے والا مسلمان ہو, اس کا دل کبھی بھی کسی گناہ کی اجازت نہیں دے گا. فَإِنَّ الْفُؤَادَ يَسْكُنُ لِلْحَلَالِ, دل حلال اور جائز ہی کی طرف دعوت دے گا. وَلَا يَسْكُنُ لِلْحَرَامِ, نیکی کے ضمن میں یہ تو نیکی کی حقیقت تھی مختصر طور پہ, یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ نیکی جب انسان انجام دے تو نیکی کی قبولیت کا جہاں تک معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس میں کسی کی کوئی تمیز نہیں ہے کہ اگر عالم ایک نیکی کا کام کرے تو اس کو زیادہ اجر ملے گا اور جاہل اگر کرے اس کو کم اجر ملے گا، مرد اگر یہ کام کرے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، عورت اگر یہ کام کرے تو اس کو کم اجر ملے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ سب برابر ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت، وہ مؤمن، شرط صرف یہ ہے کہ مومن ہو۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 96 میں ہے اور سورہ غافر کی آیت نمبر 40 میں ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلہا ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنہ۔ عمل صالح یا نیکی جو انسان انجام دیتا ہے، اس کی قبولیت کی تین اہم شرطیں ہیں جو اس سے پہلے بارہا دروس میں بیان کی جا چکی ہیں۔ سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ اللہ تعالی صرف انہی لوگوں کی نیکیاں قبول کرتا ہے جو اللہ تعالی کی ذات و صفات میں کسی قسم کا شرک نہیں کرتے۔ لا يقبل اللہ من مشرک، یہ ابن ماجہ اور نسائی میں ہے، اللہ کسی مشرک کافر کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا۔ انما يتقبل اللہ من المتقین، متقین مومنین کی نیکیاں ہی قبول ہوتی ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں ہے۔ اور اسی طریقے پہ امام ابن ماجہ نے اس ارشاد نبوی اعلی صاحب الصلاۃ والسلام کو نقل کیا، لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولا حجا ولا عمرۃ ولا جہادا ولا صرفا ولا عدلا۔ بدعتی جو بدعات انجام دیتے ہیں، رسومات اور بدعات، تو بدعت اور بدعتی کی، بدعت پہ عمل کرنے والے اصحاب بدعت کی اللہ تعالی کوئی بھی نیکی قبول نہیں کرتا۔ لا صومن، نہ روزہ، ولا صلاتن، نہ نماز، ولا صدقتن، نہ صدقہ، ولا حجن، نہ حج، ولا عمرتن، نہ عمرہ، ولا جہادن، نہ جہاد، ولا صرفن، ولا عدلا، نہ نفل عبادت، نہ فرض عبادت۔ لا يقبل اللہ لصاحب بدعہ، بدعتی کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور ابن ماجہ کی دوسری حدیث ہے، اب اللہ ان يقبل عمل صاحب بدعہ حتی يدع بدعته، اللہ تعالی نے انکار کیا ہے کہ وہ کسی بدعتی کی کوئی نیکی قبول کرے جب تک وہ بدعت سے توبہ نہ کرے، اور بدعت سے توبہ ناممکن بات ہے، اس لیے کہ بدعتی بدعت کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے، تو جس چیز کو وہ ثواب سمجھ کے کر رہا ہے اسے وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ دوسری شرط نیکی کی قبولیت کی ایمان کے بعد وہ اخلاص ہے، اور یہ جو ایمان شرط ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے تمام گناہوں میں جس گناہ پر سب سے زیادہ غصہ آتا ہے وہ شرک ہے اس کی ذات و صفات میں، اور یہ وہ شراکت والا معاملہ انسان بھی اپنے مخصوص حق میں کسی دوسرے انسان کی شرکت برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ جو خالق و مالک ہے وہ اپنے مخصوص حق میں کیسے کسی مخلوق کی شرکت برداشت کرے؟ اس لیے کافر اور مشرک اور منافق اور بدعتی، ان کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں کی جاتی، ان کو دنیا میں ان کی نیکیوں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کے ہاں اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے جہنم کے۔ اخلاص کا معنی یہ ہے کہ انسان جو عمل کرے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس میں ریاکاری نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو۔ اور شہرت اور ریاکاری کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شرک اصغر کہا ہے۔ امام احمد ابن حنبل کی مسند میں ایک حدیث ہے، فرمایا، اخوف ما اخاف علیکم من الشرک الاصغر الریاء، مجھے تم لوگوں پہ بہت زیادہ ڈر ہے چھوٹے شرک کا، اور چھوٹا شرک کیا ہے؟ ریاکاری ہے۔ اور امام ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل کیا، ان اللہ تعالی لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ کسی بھی عمل کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ خالص اللہ ہی کے لیے انجام نہ دیا جائے۔ تیسری شرط نیکی کی قبولیت کی وہ متابعت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی متابعت۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا ينفع قول الا بعمل ولا ينفع قول وعمل الا بنیہ، یعنی اخلاص، اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ولا ينفع قول وعمل ونیۃ الا بما وافق السنہ، لا ينفع قول الا بعمل، عمل کرو۔ ولا ينفع قول وعمل الا بنیہ، یعنی اخلاص۔ ولا ينفع قول وعمل ونیۃ الا بما وافق السنہ، متابعت جب تک نہ ہو۔ اسی لیے متفق علیہ حدیث میں فرمایا کہ من احدث فی امرنا ما هذا ما ليس منه فهو رد، اور مسلم کی حدیث میں ہے، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، ہر وہ کام جو ہم سے ثابت نہ ہو مردود ہے، یعنی بدعت ہے، دین میں نیا کام جو صحابہ سے ثابت نہ ہو۔ امام ابن رجب مشہور امام گزرے ہیں حنابلہ کے، یہ حنبلی تھے، انہوں نے جامع العلوم والحکم ایک کتاب لکھی ہے، اس میں ایک بزرگ کا قول نقل کیا ہے کہ خمس خصال بها تمام العمل، پانچ نشانیاں، پانچ چیزیں ہیں جن سے کوئی بھی نیکی مکمل ہو جاتی ہے، یعنی قبولیت کے قریب ہو جاتی ہے۔ الایمان باللہ، ومعرفۃ الحق، واخلاص العمل للہ وحدہ، والعمل علی السنہ، واکل الحلال۔ سب سے پہلا اللہ پر ایمان صحیح معنوں میں، دوسرا حق کی پہچان اور اس پر عمل، تیسرا اخلاص، چوتھا سنت کے مطابق عمل، بدعت سے دور رہنا، اور پانچواں اکل حلال، حلال کمائی، حلال کھانا۔ فرمایا فَإِن فُقِدَتْ وَاحِدَةٌ لَمْ يَرْتَفِعُ الْعَمَلِ، ان میں سے ایک بھی اگر چھوٹ جائے تو عمل اللہ کے سامنے قبولیت کے لیے پیش نہیں ہوتا۔ وذلك، اب سنیے، فرمایا انه اذا عرفت الله عز وجل ولم تعرف الحق لم تنتفع، اگر اللہ کو تم نے پہچانا اور حق کا انکار کیا تو صرف اللہ کی پہچان اس سے کام نہیں بنے گا۔ واذا عرفت الحق ولم تعرف الله لم تنتفع، حق کا انکار نہیں کیا، اس کی پیروی کی، لیکن اللہ پر ایمان مضبوط نہیں ہے، تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَإِنْ عَرَفْتَ اللَّهَ وَعَرَفْتَ الْحَقَّ وَلَمْ تُخْلِصِ الْعَمَلَ لَنْ تَنْتَفِعْ، اللہ پر ایمان بھی صحیح ہے، اخلاص بھی ہے، اللہ پر ایمان بھی صحیح ہے اور حق کی پیروی بھی ہے، لیکن اخلاص نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ وَإِنْ عَرَفْتَ اللَّهَ وَعَرَفْتَ الْحَقَّ وَأَخْلَصْتَ الْعَمَلَ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى السُّنَّةِ لَنْ تَنْتَفِعْ، یہ تمام شرائط اس میں موجود ہوں، اخلاص بھی ہو اور توحید بھی ہو اور حق کی پیروی بھی ہو اور سنت کے مطابق نہ ہو، تب کوئی فائدہ نہیں۔ اور وَإِن تَمَّتِ الْأَرْبَعَ، اور یہ چاروں نشانیاں، چاروں باتیں کسی نیکی میں آ جائیں، اخلاص بھی ہے، توحید بھی ہے، حق کی پیروی بھی ہے، سنت کی متابعت بھی ہے، وَلَمْ يَكُنِ الْأَكْلُ مِنَ الْحَلَالِ لَمْ تَنْتَفِعْ، اور کمائی حلال نہیں ہے، حرام و مشکوک ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ نیکی کی حقیقت یہ ہے، ہر نیکی کا ایک اثر ہے اور ہر نیکی کا ایک فائدہ ہے۔ نیکی کوئی بھی ہو، فرمایا کہ دیکھو کسی بھی نیکی کو ہلکا نہ سمجھو، اس لیے کہ تم اسے ہلکا سمجھتے ہو، ہو سکتا ہے اللہ اسے قبول کر کے تمہارے لیے اسی کو نجات کا ذریعہ بنا دے، جیسا کہ احادیث میں کئی واقعات ایسے آئے ہیں کہ ایک انسان نے چھوٹی سی نیکی کی، اس کو اس نے اہمیت ہی نہیں دی، اللہ نے اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی۔ اس لیے فرمایا کہ
صحیح مسلم کی حدیث میں لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو معمولی اور ہلکا اور کم وزن نہ سمجھو. اور خواتین عورتوں سے خاص طور پہ فرمایا متفق علیہ حدیث میں، یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس نشا. عورتوں سے خاص طور پہ کہا کہ ایک پڑوسی عورت اگر اپنی پڑوسن کو کھانے پینے کی کوئی معمولی سی چیز بھی دے دے تو یہ بھی بڑی نیکی ہے، اس کو بھی ہلکی نیکی نہ سمجھو. نیکی کی اللہ کے ہاں قدر کی جاتی ہے. نیکی کرتے ہوئے ہاں فرمایا کہ دیکھو ایسا بھی، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ چھوٹی سی نیکی ہے اور ہم نے اسے اہمیت نہیں دی، لیکن کل جب ہمیں وہاں بتایا جائے گا کہ تم سے اللہ کس بات پہ راضی ہوا، فرمایا ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا. صحیح مسلم میں ہے یہ کہ اللہ تعالی اپنے بندے سے اس بات پر بھی راضی ہو جاتا ہے کہ ایک نوالا وہ کھائے اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور پانی پیئے یا کوئی پینے کی چیز پیئے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس پہ بھی اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے. جو اللہ اور جو رب کریم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ راضی ہو اس کو انسان راضی نہ رکھ سکے. فرمایا کہ ان اللہ لا یرضى عن العبد، بندے سے راضی ہو جاتا ہے اس چھوٹی سی بات پر بھی، اس لیے کسی نیکی کو ہلکا نہ سمجھو. اور نیکی کی جب توفیق ملے تو اس نیکی پہ گھمنڈ بھی نہ کرو، اللہ کی توفیق سمجھو. یہ نہ کہو کہ میں جو لفظ میں ہے اس سے نقصان ہوتا ہے، بلکہ یہ کہو کہ میں اس قابل کہاں ہوں، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نیکی یا اتنے اچھے کام کرنے کی توفیق دی. توفیق اللہ کی طرف سے ہے، میرا اس میں اپنا ذاتی کوئی کمال یا ہنر یا تجربہ یا تعلیم اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. کتنے تجربہ کار اور کتنے بڑے سمجھدار ہیں جن سے اللہ کام نہیں لینا چاہتا، اور کتنے کمزور ہیں جن سے اللہ تعالی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ابراہیم و اسماعیل جب اللہ کا حرم تعمیر کرتے ہیں تو قبولیت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ بھی نیکی سے متعلق ہے کہ ایک تو نیکی کی توفیق اس کی نسبت اللہ کی طرف کرو، اور دوسرا یہ کہ جب نیکی کر چکو یا نیکی کرنا چاہو تو اللہ تعالی سے اس کی قبولیت کی دعا بھی کرو. اس لیے کہ اگر اللہ تعالی نیکی قبول نہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اللہ سے یہ دعا بھی کی جائے کہ ہماری اس نیکی کو، ہماری ان نیکیوں کو، ہمارے ان اچھے کاموں کو جو صحیح طریقے پہ تو ہم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے، جیسی ویسی حالت ہے باہر عالم کر رہے ہیں، اے اللہ تو اپنی مہربانی سے ان ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو اور چھوٹے چھوٹے ان اعمال کو اے اللہ تو مہربانی کا معاملہ فرما کے قبول کر لے. ابراہیم و اسماعیل اللہ کا حرم بناتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ربنا انک انت التواب الرحیم. اس میں سبق ہے ہر مسلمان کے لیے کہ اپنی ہر نیکی کی قبولیت کی دعا کرے، یہ گھمنڈ نہ کرے کہ ہم نے تو نیکی کر لی اب، بلکہ نیکی کو صحیح طریقے پہ انجام دینے کے بعد دعا بھی کی جائے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے رات کو خواب دیکھا کہ میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں اور سجدے والی آیت میں نے پڑھی، اور میں نے سنا کہ یہ جو درخت ہے وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا. یہ صحابی خواب دیکھتے ہیں اور اپنے اس خواب کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور ایک درخت کے پیچھے، اور اس نماز میں جو تلاوت میں نے کی اس میں آیت سجدہ، تو میں نے سجدہ کیا اور درخت نے بھی سجدہ کیا، اور اس سجدے کی حالت میں اس درخت نے جو دعا کی وہ یہ تھی کہ اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع،
عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود.
داود علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا تھا, اس کا ذکر سورہ صاد میں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدے والی آیت پڑھی, اور سجدہ کرتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس دعا کو پڑھ رہے ہیں جو دعا میں نے اس شخص سے سنی تھی جس شخص نے خواب میں درخت سے سنی تھی. اس میں یہ لفظ ہے کہ وتقبلها منی وتقبلها منی كما تقبلتها من عبدك داود. اس حدیث نے بھی یہ بتایا کہ ہر عمل کی قبولیت کی دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہیں. اور امام ابن ماجہ اور امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کو نقل کیا. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں کہ کانا صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الصبح کانا یقول حین یسلم, فجر کی نماز میں سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس علم کا جو علم فائدہ پہنچانے والا ہو, اور اس رزق کا سوال جو طیب حلال اور برکت والا ہو, اور ہر وہ عمل جس عمل کو تو قبول کر لے. اللہم انی اسألوکا علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. نیکی جو انسان بھی کرے اللہ کے ہاں اس کی قدر ہے, اور اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. انا لا نضیع اجر من احسن عملا, سورہ کہف کی آیت نمبر 30 میں. تو نیکی کے بارے میں یہ بھی ہم جان لیں کہ اللہ تعالی ہر نیکی کی قدر کرتا ہے, اور نیکی کسی کی اللہ تعالی ضائع نہیں کرتا. انہی نیکیوں میں انسان اچھی طرح سوچ لے کہ وہ اپنی دنیا کی زندگی میں کون کون سے کام کر رہا ہے, اور یہ کام آیا اس کی زندگی کے ساتھ خاص ہیں یا اس کے مرنے کے بعد بھی رہیں گے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں, بلکہ ہم سب کا یہ حال ہے کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی میں کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں, کچھ ہماری ایسی عادتیں ہیں, روٹین بنی ہوئی ہے, کچھ ہماری ایسی حرکتیں ہیں, کچھ ہمارے ایسے کام ہیں, کچھ ہمارے ایسے معاملات ہیں, کچھ ہماری ایسی عادتیں ہیں جو ہم سے ہماری بیوی اور ہمارے بچے اور ہمارے دوست احباب سیکھتے اور دیکھتے ہیں, اور پھر ان کو وہ بھی کرتے ہیں. یہ تو ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں جو اپنے دنیا کی زندگی میں مختلف شعبہائے زندگی میں کام کرتے ہیں, بہت سارے کام, اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان میں ایسے کام بھی ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں. انسان مر گیا لیکن وہ پیچھے کیا چھوڑ گیا, بینک بیلنس چھوڑ گیا, پراپرٹی چھوڑ گیا, اولاد چھوڑ گیا, دوست احباب. تو اس لیے ہر مسلمان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, اپنا محاسبہ کرنا چاہیے ہم سب کو کہ میں اگر مر گیا, اور مرنا تو سب نے ہے, اور موت اچانک آتی ہے, بغیر بتائے آتی ہے, اور موت کا وقت مقرر ہے, پیچھے میں کیا چھوڑے جا رہا ہوں, اس کی فکر کرو. انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. دو باتیں ہیں. فرمایا, اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم ان لوگوں کی دونوں چیزیں محفوظ رکھتے ہیں. ایک وہ جو قدموا, ان کے ہاتھوں کی کمائی جو آگے بھیج دی انہوں نے, جب تک زندہ تھے جو کام کیے سو کیے, ایک تو وہ ہے. دوسرا ہوا آثارہم, جو پیچھے چھوڑ آئے. دو باتیں ہیں, اور یہ ہر انسان کے ساتھ, ضروری نہیں ہے کہ عالم اس سے مستثنا ہو. اور غریب اس سے مستثنا ہو نہیں. چھوٹا بڑا، مالدار غریب، عالم جاہل، سیاستدان اور اقتصادی شعبہ، ہر انسان. ایسا ممکن نہیں ہے کہ